أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وآله الطيبين الطاهرين. ناظرین کرام، سلام علیکم. آپ کی خدمت میں نے اس سے پہلے کے حصے میں بیان کیا کہ پروردگار نے ہماری زندگی کے لیے احکام نازل کیے ہیں، اور یہ احکام ہمارے افعال سے ڈائریکٹ متعلق ہوتے ہیں، اس کو حکم تکلیفی کہتے ہیں. اور اگر یہ احکام ڈائریکٹ ہمارے افعال سے متعلق نہ ہوں بلکہ دوسری اشیاء اور ہمارے درمیان ایک سچویشن کو، ایک کیفیت کو پیدا کر رہے ہوں، تو اس کو حکم وضعی کہتے ہیں. ان احکام کے بعد ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ حکم تکلیفی پانچ ہیں: واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح. اور احکام وضعی بہت سے ہیں، جس میں بعض کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی تھی. اب یہاں سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکم شرعی اور فتوے میں کیا فرق ہے، حکم تکلیفی اور فتویٰ، ان میں دونوں میں کیا فرق ہے. حکم تکلیفی ہم نے آپ کو بیان کیا کہ اس قانون کو کہتے ہیں، اس دستور کو کہتے ہیں، اس فرمان کو کہتے ہیں جو پروردگار نے انسانی زندگی کے لیے نازل کیا ہے اور بھیجا ہے. اور یہ حکم شرعی جس کو پروردگار نے انسانی زندگی کے لیے بھیجا ہے، یہ حکم شرعی کہلاتا ہے اذان گرامی اور ناظرین کرام. لیکن فتویٰ اس قول کو کہتے ہیں، اس بات کو کہتے ہیں جو حکم شرعی کو مجتہد نے احکام کو استنباط کیا، استنباط کرنے کے بعد جب وہ مقلدین کے لیے اس بات کو بیان کرے گا تو وہی حکم شرعی فتویٰ کہلاتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ حکم شرعی اور فتوے میں کوئی فرق نہیں ہے. حکم شرعی وہ پروردگار کا دستور اور قانون ہے جس کو پروردگار نے قرآن میں یا نبی کی احادیث کے ذریعے بیان کیا ہے. لیکن فتویٰ کیا ہے؟ وہ مجتہد اپنے اجتہاد کے ذریعے سے، اپنے استنباط کے ذریعے سے جس بات تک پہنچا ہے اور جس بات کو وہ سمجھا ہے اور اس کو یقین حاصل ہوا ہے کہ یہ حکم الہی ہے، اس کو وہ فتوے کی شکل میں مقلدین کے لیے بیان کرتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ فتویٰ اس مجتہد کے قول کو کہتے ہیں جو وہ حکم شرعی مقلدین کے لیے بیان کرتا ہے. اور فتویٰ ایسا نہیں ہے کہ مجتہد اپنے ذہن سے، اپنی طرف سے کہہ رہا ہو، بلکہ اگر مجتہد اپنے ذہن سے یا اپنے نفس سے فتوے کو بیان کرے تو وہ فتویٰ نہیں ہے. اس پہ عمل کرنا انسانوں کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ فتویٰ اس صورت میں قابل عمل ہے، قابل تقلید ہے جبکہ وہ حکم شرعی کو بیان کر رہا ہو، یعنی ان منابع کے ذریعے، ان مصادر کے ذریعے بیان کیا ہو جو پروردگار نے نازل کیے ہیں. تو فتویٰ اس وقت ہمارے لیے لائق تقلید ہے جبکہ مجتہد نے قرآن و سنت کے ذریعے اس فتوے کو ہمارے لیے بیان کیا ہو. لیکن اگر اپنی نفسانی خواہشات کے ذریعے بیان کیا ہو تو وہ فتویٰ قابل عمل نہیں ہے. تو یہ فرق ہے فتوے اور حکم میں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مجتہدین بعض فتاوی کو میں احتیاط کہتے ہیں، تو اس احتیاط اور فتوے میں کیا فرق ہے؟ جب مجتہد کسی فتوے کو نقل کرتا ہے تو ایک مرتبہ جب حکم شرعی کے بارے میں اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ حکم شرعی ہے تو اس کو وہ بیان کر دیتا ہے فتوے کی صورت میں. لیکن اگر اس کو دلیلوں پہ پورا یقین نہ ہو کہ وہ حکم شرعی تک پہنچ گیا ہے تو وہاں پر وہ احتیاط کہتا ہے. اب یہ احتیاط وہ دو طرح سے نقل کرتا ہے، ایک مرتبہ احتیاط کے ساتھ فتویٰ بھی ہے، ایک مرتبہ بغیر فتوے کے احتیاط ہے. اگر احتیاط کے ساتھ فتویٰ بھی ہو تو اس کو ہم احتیاط مستحب کہتے ہیں. یعنی فقیہ نے کہا کہ تسبیحات اربعہ کو انسان ایک مرتبہ پڑھے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ تین مرتبہ پڑھ لے. یا ایک مرتبہ فقیہ نے ڈائریکٹ احتیاط کہی، یعنی کیا کہا کہ احتیاط یہ ہے کہ انسان تین مرتبہ تسبیحات اربعہ کو پڑھے. تو جہاں پر فتوے کے بغیر احتیاط کو اس نے کہا ہے تو وہاں پر وہ احتیاط واجب ہے، اور جہاں پہ فتوے کے ساتھ احتیاط کو کہا ہے تو وہ احتیاط مستحب. فرق کیا ہے ناظرین کرام؟ احتیاط واجب اور احتیاط مستحب میں فرق یہ ہے کہ احتیاط واجب میں انسان اس احتیاط پہ عمل کر سکتا ہے یا دوسرے مرجع اور دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتا ہے، اور احتیاط مستحب وہ احتیاط ہے کہ جس میں یا تو انسان اس احتیاط پہ عمل کرے گا یا اس فتوے پہ جو اس احتیاط کے ساتھ مجتہد نے بیان کیا ہے. اب ناظرین کرام، سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم ایک مجتہد کو کس طرح سے پہچانیں. یعنی سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک مجتہد جس نے اس احکام کو استنباط کیا ہے، جس کے فتویٰ پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اس مجتہد کو ہم کیسے پہچانیں؟ ایک مجتہد کو پہچاننے کے راستے کیا ہیں، کس طرح سے مجتہد کو پہچانا جا سکتا ہے؟ تو ایک مجتہد کو پہچاننے کے تین راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان مجتہد کو خود اتنی صلاحیت رکھتا ہو، انسان کا علم اتنا زیادہ ہو کہ مجتہد کو انسان پہچان سکے. یعنی انسان اہل علم ہے، علماء کے درمیان رہتا ہے، اور اس علماء کے درمیان رہنے کی وجہ سے اسے پتہ ہے کہ کون مجتہد، کون مجتہد کتنے زیادہ علم کے درجے پر فائز ہے. تو جب یہ انسان میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ خود ایک مجتہد کا امتحان لے سکے، اس کو تشخیص دے سکے، تو اپنی تشخیص پہ عمل کرے گا. اگر انسان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ مجتہد کو خود پہچان سکے، تو انسان دیکھے گا کہ ایک مجتہد کے بارے میں شہرت ہے، یعنی پورے ملک میں اس بات کی شہرت ہے کہ فلاں شخص ایک مجتہد اور عالم ہے. تو جب فلاں شخص کے بارے میں انسان کو شہرت اور اس کے علم کا چرچا ہے، لیکن ایسی صرف ہر شہرت کی وجہ سے انسان اس مجتہد کو پہچان نہیں سکتا، بلکہ وہ شہرت صرف ہمارے لیے مفید ہے جس کے ذریعے سے ہمیں یقین حاصل ہو جائے اور اطمینان حاصل ہو جائے کہ فلاں شخص مجتہد اور مرجع اور عالم ہے. اگر اس شہرت کے ذریعے ہمیں یہ حاصل ہو رہا ہے علم کہ یہ مرجع ہے، یہ مجتہد ہے، تو وہ شہرت انسان کو مفید، انسان کے لیے مفید ہے اور انسان کو فائدہ دے گی ایک مجتہد کو پہچاننے میں. تیسرا طریقہ کیا ہے کہ مجتہد کو پہچاننے کا یا ایک عالم کو پہچاننے کا؟ کہ انسان ایک عالم اور مجتہد کو جب پہچاننا چاہے تو دو لوگ آ کے گواہی دے دیں. انسان جائے اور دو لوگ جو اس بات کی صلاحیت رکھتے ہوں، یعنی عادل کے معنی کیا ہیں، یعنی وہ کبھی جھوٹ نہ بولتے ہوں، یعنی وہ غلط بیانی نہ کرتے ہوں، تو ایسے دو افراد جو ثقہ اور عادل ہوں وہ بیان کریں کسی کے بارے میں کہ وہ مجتہد ہے، تو وہ اس صورت میں ان کی بات قابل قبول ہے کہ دو دوسرے افراد ان کی اس بات کی تردید نہ کریں، یعنی ان کی مخالفت نہ کریں. تو اگر دو دوسرے افراد ان افراد کی بات کی تردید کر دیں تو ان کی بات پھر قابل قبول نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا اعزان گرامی؟ کہ مجتہد کو پہچاننے کے تین راستے ہیں. پہلا راستہ اور پہلا طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان خود مجتہد کو امتحان کرے اور خود مجتہد کی تشخیص انسان کرے جس کے ذریعے سے اس کو یقین حاصل ہو جائے کہ یہ شخص مجتہد ہے. دوسرا راستہ کیا ہے؟ کہ انسان ایسی شہرت کے ذریعے سے مجتہد کو پہچانے کہ جس کے ذریعے سے اس کو اطمینان اور یقین حاصل ہو جائے. اور تیسرا راستہ کیا ہے؟ کہ دو عادل آ کے گواہی دیں اور جن کی گواہی پہ اس کو یقین حاصل ہو جائے کہ یہ شخص مجتہد اور عالم ہے. اور یہ کب ہے؟ جب کہ دو دوسرے عادل اس کی بات کی تردید نہ کریں. تو یہاں کے تک ہم پہچان سکے کہ مجتہد کو پہچاننے کے راستے اور طریقے کیا ہیں. ناظرین کرام، اب سوال یہ ہے کہ ایک انسان جو اس درجے تک نہیں پہنچ سکا اور احتیاط کے موارد کو بھی نہیں پہچانتا، تو وہ کیا کرے؟ تو اسلامی لحاظ سے اس پہ واجب ہے کہ وہ کسی کی تقلید کرے. یعنی اگر تقلید کے بغیر اعمال انجام دے رہا ہے تو وہ اعمال اس کے قابل قبول نہیں ہیں، مگر یہ کہ جس کی تقلید کرنا تھے یا جس کی تقلید وہ شروع کر رہا ہے اس کے فتویٰ کے مطابق اس کے اعمال ہوں، ورنہ اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہیں. جب تک کہ انسان نے یا تو اجتہاد کے ذریعے سے اپنے اعمال کو انجام نہ دیا ہو، یا احتیاط کے موارد کو اگر پہچانتا ہے اور احتیاط کے ذریعے سے اس نے اپنے اعمال کو انجام دیا ہے، یا اگر اجتہاد تک اس کی دسترسی اور اس کی رسائی نہیں ہے، نہ وہ احتیاط کے موارد کو جانتا ہے، تو انسان نے تقلید کے ذریعے سے احکام کو حاصل کیا ہو. تو پتہ کیا چلا کہ تقلید انسان پہ واجب ہے. اگر انسان نے تقلید نہیں کی تو اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ کے احکام پہ عمل کرنا ہے، اور اللہ کے احکام پہ عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ انسان اپنے دل سے جس احکام کو چاہے وہ اللہ کے احکام کہہ کے اس پہ عمل کرنے لگے. اللہ کے احکام تک پہنچنے کے راستے خود اللہ نے بتائے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ کہ انسان اجتہاد کے ذریعے اللہ کے احکام تک پہنچے، یا ایک ایسے شخص کی تقلید کے ذریعے جس نے اجتہاد کے ذریعے اللہ کے احکام کو حاصل کیا ہے. اب یہاں پہ ناظرین کرام، یہ سوال اٹھتا ہے کہ اجتہاد آیا سب پر واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ تو یہاں پر ضروری ہے کہ آپ کے سامنے ایک تقسیم پیش کی جائے. واجب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے واجب کفائی، ایک ہوتا ہے واجب عینی. یعنی ایک ایسا واجب ہے کہ جو سب سے پروردگار عالم نے چاہا ہے، لیکن بعض لوگ اگر اس واجب کو بجا لائیں تو دوسروں سے ساقط ہو جاتا ہے. لیکن ایک ایسا واجب ہے کہ جو سب سے پروردگار نے جس کا مطالبہ کیا ہے اور دوسرے لوگ بجا لائیں تو دوسروں سے ساقط نہیں ہوگا. یعنی تمام مسلمانوں سے جس عمل کو چاہا گیا ہے اور ہر انسان کو اس عمل کو بجا لانا ہے, اس کو کہتے ہیں واجب عینی. مثلا نماز یا ماہ رمضان کے روزے, یہ ایسا واجب ہے کہ پروردگار نے جس کو سب سے چاہا ہے. لیکن نماز میت, ایک انسان, ایک مسلمان اگر مر جاتا ہے تو تمام مسلمانوں پر اس کی نماز کو بجا لانا واجب ہے, لیکن اگر بعض مسلمان اس کام کو بجا لاتے ہیں تو دوسرے مسلمانوں سے یہ واجب ساقط ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اجتہاد, اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اجتہاد کیسا واجب ہے؟ اجتہاد واجب کفائی ہے, یعنی اگر انسان تمام انسان مجتہد ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر تمام انسان مجتہد نہیں ہو سکتے تو یہ واجب ساقط ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے بجا لانے سے. یعنی اگر بعض لوگ مجتہد بن جائیں اور اجتہاد کے ذریعے سے اس درجے تک پہنچ جائیں تو دوسرے لوگوں سے یہ واجب ساقط ہو جاتا ہے, اسی کہتے ہیں واجب کفائی. تو اجتہاد, جس کو ہم نے کہا تھا کہ انسان کو احکام کو پہچاننے کا ایک راستہ ہے, یہ واجب کفائی ہے. یعنی بعض لوگوں پہ اس اجتہاد کا حاصل کرنا ضروری ہے. یعنی کیا؟ یعنی اگر کوئی نہ مجتہد بنے تو سب گناہ کار ہیں, تمام بشریت, تمام مسلمان گناہ کار ہیں اگر کوئی بھی مسلمانوں میں مجتہد نہ ہو. لیکن اگر بعض لوگ مجتہد بن جائیں تو یہ واجب, یہ وجوب سب پہ ساقط ہو جاتا ہے. دوسرا مسئلہ جو اجتہاد کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرنا ناظرین کرام, وہ یہ ہے کہ جو فتویٰ دینے کی اہلیت نہیں رکھتا اس پر فتویٰ دینا حرام ہے. یعنی ایک انسان ابھی اس درجے تک نہیں پہنچا ہے کہ مجتہد ہو. ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ بعض لوگ صحیح سے احکام شرعی کو حاصل نہیں کرتے یا ان کی معرفت نہیں رکھتے, لیکن اپنے زوم ناقص میں غلط مسائل بیان کرتے ہیں. تو جب تک انسان مجتہد نہ ہو تو انسان کو فتویٰ بیان کرنے کا حق نہیں ہے. صرف فتویٰ کون بیان کر سکتا ہے؟ وہی شخص فتویٰ بیان کر سکتا ہے جو اجتہاد کے درجے تک پہنچ گیا ہو. تو یہاں سے پروردگار کا ایک حکم پتہ چلا کہ فتویٰ ہر انسان کا کام نہیں ہے, بلکہ فتویٰ صرف اس انسان دے سکتا ہے, اس انسان کو فتویٰ دینے کا حق ہے کہ جو احکام کو حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. تیسرا حکم یہ ہے کہ آیا عورتیں مجتہد بن سکتی ہیں, مجتہد نہیں بن سکتی؟ تو ناظرین کرام, پروردگار نے عورتوں کو بھی مجتہد بننے کی سے روکا نہیں ہے, عورتیں مجتہد بن سکتی ہیں. اور جب مجتہد بن جائیں گی عورتیں تو ان پہ تقلید پھر حرام ہو جائے گی. اگر وہ مجتہد بن گئی ہیں تو وہ خود اپنے بیان, اپنے اس فتوے پر, اپنے اس قول پر, جو اجتہاد پر, اپنے اس استنباط پر عمل کریں گی جس تک وہ پہنچی ہیں. یعنی ان کا اجتہاد ان کے لیے حجت ہے. لیکن ہاں, مجتہد میں انشاءاللہ آئندہ ہم بیان کریں گے جو شرائط پائی جاتی ہیں, وہ یہ ہے کہ انسان دوسرے افراد اس کی تقلید نہیں کر سکتے, تو لیکن خود عورت مجتہد بن سکتی ہے. اب یہاں پر ایک آخری سوال اٹھتا ہے جو تقلید کی بحث میں ہم آپ کے سامنے کرنا چاہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ مجتہد اور مرجع تقلید کی شرائط کیا ہیں. یعنی کون سی شرائط ہیں کہ جن کے باوجود, جن کے ہونے کے جب جس میں پائی جائیں گے وہ مجتہد ہے, اگر نہ پائی جائیں تو انسان مجتہد نہیں کہلائے گا اور انسان اس کی تقلید نہیں کر سکتا. یعنی وہ فقیہ اور مجتہد جس کی تقلید کرنا ہے, جو مرجع تقلید ہے, اس کی تقلید کب کی جا سکتی ہے؟ جب اس میں یہ شرائط پائی جائیں. سب سے پہلی شرط جو مرجع تقلید میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ مجتہد ہو, یعنی اجتہاد کا ملکہ اس میں ہو, یعنی وہ اجتہاد کر سکتا ہو. دوسری شرط جو مجتہد اور مرجع تقلید کے لیے ضروری ہے وہ عقل ہے. یعنی انسان اگر مجتہد تھا لیکن دیوانہ ہو گیا تو اب اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی. ایک انسان کی تقلید اس وقت تک ہے جبکہ اس کے حواس, اس کی عقل کام کر رہی ہیں. جب تک عقل اس کا ساتھ دے رہی ہے تو ہم اس کی تقلید کر سکتے ہیں, اگر عقل نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو اس کی تقلید جائز نہیں ہے. تیسری چیز بلوغ ہے. یعنی ایک بچہ اگر اجتہاد کی منزلوں تک پہنچ گیا ہے تو لوگ اس کی تقلید نہیں کر سکتے. ہاں, تو تیسری شرط کیا ہے کہ انسان بلوغ تک پہنچ گیا ہو, تب اس کی تقلید کی جائے گی. چوتھی شرط کیا ہے؟ مرد ہونا. یعنی انسان اس وقت کسی کی تقلید کر سکتا ہے جب مرد ہو, یعنی عورتوں کی تقلید نہیں کی جا سکتی. پانچویں شرط کیا ہے؟ حلال زادہ ہونا. یعنی تمام شرائط پائی جا رہی ہیں لیکن ایک اس صحیح طریقے سے پیدا نہیں ہوا ہے جو اسلام نے طریقہ رکھا ہے, تو اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی. اور چھٹی شرط کیا ہے؟ عدالت. یعنی انسان میں تقوی اس حد تک ہو کہ گناہ کبیرہ کو بجا نہ لاتا ہو, گناہ صغیرہ پہ اصرار نہ کرتا ہو, بلکہ اس کا نفس اس کو گناہوں سے رکنے کی جانب اس کو مائل کر رہا ہو. اور ساتویں شرط کیا ہے؟ زندہ ہونا. یعنی ہم مردہ کی تقلید کس طرح سے کریں گے وہ آئندہ آپ کو بیان ہوگی. اور آخری شرط کیا ہے؟ شیعہ اثنا عشری ہونا, یعنی انسان شیعہ اثنا عشری ہو اسی کی تقلید کی جا سکتی ہے. اگر کوئی شیعہ اثنا عشری کے علاوہ بھی مجتہد بن گیا ہے تو ہم اس کی تقلید نہیں کر سکتی. آخری اور دو شرطیں اور ہیں, ایک کیا ہے؟ عالم ہونا. بعض لوگوں نے اس شرط کو شرط جانا ہے, لیکن رہبر معظم انقلاب نے اس کو احتیاط جانا ہے کہ عالم ہونا شرط ہے. اور دسویں شرط کیا ہے؟ کہ انسان حریص بے دنیا نہ ہو, یعنی اگر انسان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دنیا سے, تقوی اتنا نہیں انسان میں کہ دنیا کی جانب اتنا زیادہ تقوی انسان میں پایا جاتا ہو کہ دنیا کی جانب اس کی رغبت کم ہو اور حریص سے دنیا نہ ہو, تو یہ تمام شرائط جب انسان میں پائی جائیں گی تب ہم اس کی تقلید کر سکتے ہیں, ورنہ انسان کی تقلید جائز نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.